وتحسبهم ايقاظا، یہ تخاطب اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ تصویر حال اس کا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ خود اسے دیکھ رہے ہیں، اور تم سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اور ہم الٹ پڑتے رہے ان کو دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلواتے رہے، ورنہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی بیڈ سٹور ہو جائے اور آدمی جو ہے اس کو اور بیماریاں لاحق ہو جائیں، تو یہ جو نرسنگ ہوتی ہے ہاسپٹل میں اس میں بھی یہ کہ ایسے مریضوں کو ادھر ادھر کروٹ دلوانا ضروری ہوتا ہے، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، اور ہم ہی انہیں کروٹ دلواتے رہے دائیں اور بائیں طرف، وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنے دونوں باہیں ان کی چوکھٹ کے اوپر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ نقشہ ہے کہ وہ سات افراد اندر سو رہے ہیں اور ادھر ایک کوئی بہت ہی زبردست قسم کا کتا جو ہے اس کے پہرے دار کی حیثیت سے اس کھو کے دھانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں باہیں ٹکائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اچانک کہیں ان پر طلوع ہو جائے، اچانک کہیں وہاں آنا ہو جائے، لولیت منہم فرارا، تو صورت ایسی تھی کہ تو پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے، ولولیت منہم روبا، اور تجھ پر شدید ان کی طرف سے روب جاری ہو جائے۔ یہ بھی گویا کہ اللہ نے خاص اہتمام فرمایا تھا کہ اول تو یہ کہ وہ جگہ ایسی ہوگی کہ کوئی آس پاس وہاں آتا ہی نہ ہو، اور کوئی قریب آ بھی جائے تو وہ منظر ایسا دہشتناک تھا کہ وہاں سے وہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، اب یہ کب اٹھایا یہ بعد میں آئے گا، اتنے عرصے کے بعد، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک نے، کہنے والے نے، کم لبثتم، کتنے عرصے رہے ہم یہاں، کتنے عرصے رہے تم یہاں، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ایک دن شاید ہمیں یہاں ہو گیا، پورا شاید 24 گھنٹے ہم سوتے رہے، یا یہ ہے کہ دن کا کوئی حصہ اس کا کچھ اس سے کم، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنے عرصے تم رہے، اس بحث میں پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، لیکن یہاں ذرا اس جملے کو نوٹ کر لیجئے کہ اسی سے آگے ایک ثبوت ملے گا ان کی تعداد کا۔ ایک شخص تھا پوچھنے والا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، پہلا جواب جو دیا وہ قَالُوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم تین پر اطلاق ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پھر دوسری بات قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، یہ پھر کوئی دوسرے تین آدمی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ چھوڑو اس بحث کو کہ کتنا عرصے یہاں رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ایک جمع تین جن کی تعداد کم سے کم سات بنتی ہے، سات سے کم کی تعداد کا کوئی سوال نہیں، فبعثوا احدکم بورثکم ہذہ، تو بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکہ دے کر، الی المدینہ بستی کی طرف، فلینظر وہ دیکھے چھان بین کر لے، ایھا ازکی طعاما، کون سا کھانا ہے پاکیزہ اور اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کا بھی تو مسئلہ ہو، فلیاتکم برزق منہ، تو لائے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی برتے، کسی سے خامخواہ الجھ نہ پڑے کہ پھر وہ پکڑا جائے، پھر تحقیق ہو یہ ہے کون، اور پھر وہ ہماری طرف کلو مل جائے، تو بڑے آرام سے جا کر وہ سامان لینے کی کوشش کرے، ولا یشعرن بکم احدا، احتیاط کرے کہ تمہاری خبر کسی کو نہ دے دے، اس کے ذریعے سے لوگ تم تک پہنچنے نہ پائے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، ول یتا لطف میں جو لام ہے، درمیان والا لام، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن حکیم کا عین نصف ہے، یہاں قرآن مجید تعداد حروف کے اعتبار سے نصف ہو گیا، ول یتا لطف میں جو لام ہے دوسرا، تو اس سے پہلے، بلکہ نصف القرآن میں اعتبار عدد الحروف، بے انتا بعد الیاء من النصف الاول، بے جو ہے پہلے حصے میں ہے، پہلے نصف میں، اور لام جو ہے وہ نصف آخر میں، تو تے اور لام کے درمیان قرآن مجید منقسم ہے تعداد حروف کے اعتبار، قرآن کا ایک ایک حرف گنا ہوا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یقیناً اگر وہ تمہاری خبر پالے یا تم پر غلبہ پالے، یرجموکم، تو تمہیں وہ رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کر دیں گے اور لوٹا لیں گے اپنی ملت میں، اپنے ہی دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تب تو تم کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے، فلاح سے گویا کہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے اگر مرتد ہو گئے، یا وہ ہلاک کر دیں، وکذالک اثرنا علیہم، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر دے دی، ان کو ان کے بارے میں مطلع فرما دیا، اس بستی کے لوگوں کو، وہ تفصیل یہاں نہیں ہے، اور میں کر چکا ہوں کہ وہ گیا، اور ظاہر بات ہے کہ 300 برس جو گزر چکے تو حکومتیں بدل گئیں، سکے بدل گئے، وہ سکہ جو دیا تو اس کا فوراً جو ہے تفتیش ہوئی کہاں سے آیا، اور اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا، اور بادشاہ نے خزانے میں ایک تختی پر ان کا حال لکھوا کر رکھوا دیا تھا، وہ تختی نکلوائی گئی کہ ہاں اس طرح 7 افراد ایک وقت میں غائب ہو گئے تھے، اور اس طرح ان کو چیلنج کیا گیا تھا اور مہلت دی گئی تھی، اور پھر پوری مملکت کا کونا کونا چھنوا لیا، کہیں سے وہ ملے نہیں، تو وہ ان کی بات جو ہے معلوم ہو گئی۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لے، انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت لا کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی میں انسان کو شک ہوتا ہے کہ کیسے جب کہ مر جائے گا انسان، کیسے اٹھا لیا جائے گا، تو یہ ایک نشانی ہے کہ 300 برس بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ رکھ کر اور سلا کر پھرا سکتا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یاد کرو جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب یہ تفسیر قرآن نے نہیں دی، جتنا واقعہ بیان کرنا تھا اتنا کافی ہے، اب یہ کہ بعد میں کیا ہوا کچھ ہمیں معلوم نہیں، کہ وہ پھر دوبارہ وہاں چلے گئے، وہاں دوبارہ سو گئے، ان پر موت وارد ہو گئی، کیا ہوا، قرآن نے اس تفسیر کو نہیں چھیڑا۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کے معتقد ہو گئے کہ یہ ہے وہ لوگ موحدین جو قائم رہے توحید پر، اور یہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، تو انہوں نے پھر آپس میں جھگڑا کیا کہ کوئی یادگار بنانی چاہیے، کوئی عمارت تعمیر کرنی چاہیے، ربہم اعلم بہم، اب اللہ ان سے زیادہ واقف ہے، وہ دوبارہ غار میں گئے تو اب کس حال میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو جو لوگ اپنے اس معاملے میں غالب آئے، جن کی رائے چلی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے طے کیا کہ ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے، عبادت خانہ بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ عنقریب کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور ان میں کا چھٹا جو ہے ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ سب اندھیرے کی تامک ٹوئیاں ہیں، یہ سب پتھر مارے جا رہے ہیں اندھیرے میں، اندھیرے میں تیر تکا جسے آپ کہتے ہیں۔ ویقولون، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، یعنی اس بحث میں پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، وہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ جو اصل اس قصے کا جو ماحصل ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان کو توحید پر ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور شرک نہ کرے، اور حوالے کرے اپنے آپ کو، حب دو امر اللہ اللہ بصیر بالعباد۔ دوسرے یہ کہ باسِ بعد الموت کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، وہ جتنا چاہے عرصہ گزر گیا ہو کسی کے فوت ہوئے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، باقی یہ کہ قرآن مجید نے اگرچہ ان کی تعداد کو وضاحت کے ساتھ یا فراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، لیکن اشارے موجود ہیں۔ 3 اور 5 والی رائے پر فرمایا رجمم بالغیب، یہ تو اندھیرے کی تامک ٹولیاں ہیں، اندھے کے تیر تکے، لیکن 7 اور 8واں کتا، اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ اس کی توثیق ہو گئی۔ اور وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنتی بنتی ہے 1 جمع 3 جمع 3 7، تو گمان یہی ہے مفسرین کا، یہ 7 تھے۔ اور وہ جو گبن کی میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ بھی سٹوری آف دی 7 سلیپر، 7 سونے والوں کی کہانی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر بہت عام ہو گیا تھا واقعہ، چرچا ہو گیا اس کا، اور یہ اس طریقے سے وہ ان کی روایات میں سے ہو کر اس کی کتاب میں بھی یہ بات پہنچ گئی۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی مگر کچھ لوگ، چند لوگ، فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ، تو اے نبی آپ ان سے اس کے معاملے میں مت جھگڑیے مگر ظاہری سی کچھ بات، سرسری سی بات، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال کیجئے، کسی کھوٹ پریت کا فائدہ نہیں، اس کو اب چھوڑیے، اصل مسئلہ جو ہے اس سے سبق جو حاصل کرنا چاہیے وہ ہم بیان کر چکے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور اے نبی ہرگز نہ کہیے گا کسی چیز کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کروں گا۔ یہ جو ہے اس واقعے کے سلسلے میں ہی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو حضور نے یہی اعتماد کرتے ہوئے کہ حضرت جبرائیل آتے ہی ہے، میں پوچھ کر بتا دوں گا، تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ کل بتا دوں گا۔ اب وہ حضرت جبرائیل کے آنے میں تاخیر ہوئی، لوگوں نے تالیاں پیٹ دی کہ بس چھٹی گم ہو گئی، کہاں ہے وہ جواب، تم نے کہا تھا کل جواب دے دیں گے، تو کہاں ہے وہ جواب۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی پوزیشن، جو بھی چند وہ دن گزرے ہیں، کس قدر نازک رہی ہوگی اور کس قدر آپ پر دباؤ پڑا ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ملے کہ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ میں کل کر دوں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس قید کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو، اس لیے کہ یہ بھی در حقیقت توحید کا ایک لازمی تقاضا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ توحید کے کچھ مظاہر ہیں ہماری مجلسی زندگی میں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے فکر کے ساتھ. مثلا یہ کہ ایک مسلمان آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کہے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہوگا، یہ میرا ارادہ تو ہے، میں نے قصد کیا ہے، لیکن ہوگا اگر اللہ چاہے. اسی طریقے سے الحمدللہ، پانی پیا پیاس مٹی الحمدللہ، کھانا کھایا بھوک مٹی الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ اور یہ انشاءاللہ، آگے چل کر آئے گا ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کو پسند آیا. آپ نے دیکھا کوئی چیز پسند آئی، گھر میں آپ داخل ہوئے، بچے آپ کو نظر آئے، صحت مند ہیں، کھیل کود رہے ہیں، گھر ہرا بھرا ہے، کہیے ماشاءاللہ، جو اللہ نے پسند فرمایا. یہ کوئی میرے یعنی دست قدرت کا یہ ظہور نہیں ہے، نہ میرے کرنے سے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. یہ اگر کوئی یہاں پر گھر جو ہے بھرا ہے، ہرا ہے، تو یہ بھی اللہ کے فضل ہے. اسی طریقے سے یہ جملے جو ہے چھوٹے چھوٹے جملے، یہ در حقیقت ہمارے پورے ایمان کے جو ہمارا فکر ہے اس کی عکاسی کرنے والے ہیں. یا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی مائیں دادیاں جو ہیں، اب بھی آپ کو شاید نظر آ جائیں کہ بچے کو دوا پلائیں گی تو اللہ کافی، اللہ کافی. اب یہ بھی در حقیقت پورے اس ذہن کی کمبازی کہ دوا تو ہم پلا رہی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ شفا اس دوا میں نہیں، اللہ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کافی ہے، اللہ اس دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کہ یہ دوا ہو کوئی شفا دے، لیکن یہ کہ سنت ہے دوا کرنا تو ہم دوا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اعتماد اس دوا پر نہیں ہے، اللہ پر، اللہ کافی، اللہ کافی. یہ چیزیں در حقیقت بہت اہم ہیں اور یہ ہمارے اس پورے فکر کا ایک نچوڑ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارا وہ ایمان کا جو ہے اظہار ہوتا رہتا ہے. اسی میں سے ایک اہم کلمہ جو ہے انشاءاللہ. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. اور اپنے رب کو یاد کیجئے اگر آپ بھول جائیں، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بھی قریب تر کسی بات کی کامیابی کے لیے. اس کا جو مفہوم ہے، اگر کے ترجمے متعدد ہو سکتے ہیں اس کے مفہوم کو بیان کرنے میں، لیکن جو بات جس پر زیادہ دل چھپتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں یہ جزم نہیں ہونا چاہیے کہ یوں ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہاں بھی گویا کہ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ اپنے فہم کو اللہ کے فہم سے بالا تر سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی بہتر کوئی بات جو ہے اس کے لیے راستہ کھول دے. یہ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ ہی ضرور ہو، مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، میری عقل میں یہ بات آئی ہے، لہذا میں اس کے لیے سوچا ہوں، میں اللہ کرے گا تو میں یہ بات یوں کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کسی بات کی طرف رہنمائی فرما دے. لہذا ہمیں تو اصل میں چمٹے رہنا ہے اللہ کے دامن کے ساتھ، نہ یہ کہ اپنی کسی بات کی فتح ہو جائے کہ ضرور یہی بات ہو. یہ تقریباً مضمون کے اعتبار سے وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی کہ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا. انسان خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ وہ جلد باز ہے، اسے معلوم نہیں کہ جو چیز وہ طلب کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. لہذا تفویض الامر الی اللہ، ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے بھی کرنا ہے، لیکن یہ کہ آپ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ چھوڑ کر بیٹھ تو نہیں سکتے، کچھ کرنا بھی ہے تو جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ ضرور کیجئے، اس کے لیے پلاننگ کیجئے، نقشے بنائیے، اس کا ارادہ کر لیجئے کہ یہ کرنا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کے ساتھ، لیکن وہ ایک خانہ کھلا رکھیے اپنے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس سے بہتر کسی راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، تو ہم خامخواہ جو ہے اپنی اسی بات کے اوپر اڑے نہیں رہیں گے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور وہ رہے اپنے اس غار میں 300 برس اور مزید اس پر رہے 9 برس. یہ 309 برس کی مدت ہے جو یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے ترجمے میں بھی کچھ اختلافات ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ 300 برس رہے، انہوں نے 9 برس بڑھا دیے، یعنی لوگ کہتے ہیں 309 برس رہے، حقیقت میں 300 برس رہے، ایک یہ رائے ہے اس ترجمے میں، لیکن بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں زیادہ بحث اس وقت کرنی ممکن نہیں. باقی 300 رہے یا 309 رہے، کون سا فرق واقع ہوتا ہے؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا، نبی کہیے اللہ بہتر جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب کل کا کل اسی کے پاس ہے. علم غیب جو ہے کلیتن وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب صرف ہی بات میں کیا ہی عجیب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی عجیب ہے وہ سننے والا. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی بھی حمایتی اور پشت پناہ. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں، اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں. یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی ساتھی اور اختیار اور برابر کا نہیں ہے. یہ وہی ہے جسے ہم جدید اصطلاح میں کہتے ہیں کہ سوورنٹی صرف اللہ کی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی. حاکمیت کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی حاکمیت ہے. اس کے قانون کے اندر اندر تو قانون سازی کر سکتے ہو، لیکن اس کے قانون کے حدود سے باہر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تجاوز جو ہے اس قانون سے، اس کا اختیار تمہیں حاصل نہیں. اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں پاکستان میں بسنے والے، جنہیں اللہ نے توفیق دی تھی کہ ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی جس میں کہ اس اصول کو تسلیم کیا گیا. پوری بھری دنیا میں واحد ملک تھا پاکستان، اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. لیکن اس کے بعد جو 40 برس ہم نے گزارے ہیں کہ ہم اس سے رائے پیر میں بھٹک رہے ہیں، اس سے آگے اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکی، بلکہ وہ صرف ایک مقدمے کی حیثیت سے ہمارے وہ دستور میں رکھی رہی، اس کے سوا کچھ نہیں. مطلب وہی علیکم ان کتاب رب کلام مبدل کلمات ہی، اور اے نبی تلاوت فرمائیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے. یہ میں کیا کرتا ہوں نا، کتاب تو کل کتاب ایک ہی ہے جس کے یہ تمام اجزاء یا ایڈیشنز ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن. پھر یہ کہ جس وقت تک یہ سورت نازل ہو رہی ہے پورا قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اس میں سے جتنا نازل ہو چکا ہے اے نبی آپ اس کی تلاوت کیا کیجیے. لا مبدل لکلماتہ، ہی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. یعنی یہ کہ لا ملجا منک ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تیرے سوا کون سی جگہ ہے، کون سی پناہ گاہ ہے، لہذا رجوع کرنا ہے ہر حال میں اللہ ہی کی جانب. ان آیات کا ایک پس منظر ہے، اور یہ بھی وہ آخری دور ہے کہ اس میں جو دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے، تو اس میں کچھ آپ کا التحاق جو ہے رؤسائے قریش کی طرف کچھ بڑھ گیا تھا کہ کسی طریقے سے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. تو جو بےچارے یہ غریب مسلمان دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو کچھ سہارا ملے، اسلام کو کچھ قوت حاصل ہو. جیسے کہ ابو جہل اور حضرت عمر، ان دونوں کے لیے خصوصی دعا کی تھی اللہ حضور نے اللہ سے کہ ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، اس لیے کہ یہ ایسی شخصیتیں تھیں اس معاشرے میں کہ ان میں سے کسی ایک کا ایمان لے آنا اسلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تقویت کا ذریعہ بنتا. باقی اور کچھ ذاتی غرض تو معاذ اللہ حضور کو کسی سے نہیں تھی، لیکن یہ چیز بھی کہ دین ہی کے لیے اگر عمراء کی طرف التفات زیادہ ہو رہا تھا تو اس پر بھی ٹوک دیا گیا کہ نبی آپ ادھر ملتفت نہ ہو، آپ کو ان فقراء ہی پر توجہ کیجیے جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی دنیاوی وجاہت نہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں، مال و دولت نہیں، لیکن یہ کہ ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کی محبت ہے اور جس طرح یہ اسی کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں تو اللہ کے نگاہ میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. یہ ہے جو اس میں ان آیات میں حضور کو ہدایت دی جا رہی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کیجئے، اپنی جان کو روکے رکھیے اپنے آپ کو، یعنی قناعت فرمائیے اور عنایت جو ہے اپنی اور توجہ جو ہے مرتکز فرمائیے ان لوگوں پر کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ اسی کی رضا کے طالب ہیں، اسی کا چہرہ چاہتے ہیں، رضا جوئی. بلا تاد عنہم، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی جو زیبائش اور آرائش ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اب یہ دوسرا مقام آ گیا ہے، یاد کیجئے وہ ساتویں آج کیا تھی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ کے نگاہ میں بھی قدر و منزلت جو ہے وہ دولت ہی کی ہے، چودراہٹ ہی کی ہے، اور سرداری ہی کی ہے، آپ کا بھی، آپ کی ویلیوز بھی وہی ہے جو عام لوگوں کی ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے،
لیکن آپ کا یہ التفات ان کی طرف جو خصوصی ہے اور ان کی طرف سے کچھ توجہ کو کم کر دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ تاثر پیدا کر دے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور مت پیروی کیجیے اور مت سنیے. اطاعت جو ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات توجہ سے سنیں، جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں تو لینڈ اینڈ ایئر، کہ آپ نے اپنا کان اس کی طرف کر دیا ہے کہ جو ڈالنا ہو ڈال دو، اڑھیل دو اس میں. یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے انقیاد اور اطاعت کی ایک شکل ہے. تو یہاں بہترین ترجمہ کیا ہے کہ ان کا کہاں کا مان، ان کا کہنا سنو بھی نہیں، ان کی بات توجہ ہی نہ کرو ان کی طرف، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. نتیجتاً وہ اپنی خواہش نفسی کی پیروی کر رہا ہے، اس کی ساری بھاگ دوڑ کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے تکمیل اور اس کا پورا کرنا. وكان امره فرطا، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں. وقل الحق من ربكم، اور کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی غرض ہے، کوئی ذاتی غرض کہ جو کسی سے وابستہ ہو. معاذ اللہ، یہ تو حق ہے جو میں نے پیش کر دیا، تمہارے رب کی طرف سے میرے پاس آیا، میں نے تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا. اب ہر شخص کا اختیار ہے. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کی ہوئی ہے ظالموں کے لیے وہ آگ. احاطہ بہ سرادقھا، جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی. وہی یستغیثو یغاثو بماء کالمہل، اور اگر یہ پانی طلب کریں گے، فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ذریعے کہ جو پیپ کے مانند ہوگا، یا کھولتا ہوا گرم اور پگھلا ہوا تانبا ہوگا، جو ان کے چہروں کو اور ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. یشفی الوجوہ، بے شک شراب بہت بری ہوگی وہ پینے کی چھے. بساط مرتفقہ، اور بہت برا آرام ہوگا جس تک کہ ان کو پہنچنا ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہوں گے ان کے لیے وہ باغات ہوں گے، رہنے والے باغات، بسنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈن، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، بلکہ ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور پہنائے جائیں گے ان کو کپڑے جو سبز باریک اور گاڑھے ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک، جو اس میں سہارا لے کر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر. نعم الثواب، بہت ہی اچھا ہوگا یہ بدلہ. وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی اعلیٰ ہوگا یہ آرام کہ جس تک کہ ان کی رسائی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اس پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمثیل ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ دو کرداروں میں سے ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے تنگ دست ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو صاحب مال ہے، اللہ نے اس پر بڑا انعام و اکرام فرمایا ہے، لیکن وہ مادی اسباب و وسائل پر اتنا بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، آخرت کا بھی اسے کوئی یقین نہیں ہے، اور اسے بھروسہ ہے اس پر کہ میں نے یہ سارا بندوبست جو کیا ہے یہ پورا اپنی جگہ پر بہت مضبوط ہے، اور اس میں کہیں کو رکھنا نہیں ہے، کہیں سے مجھے کسی اندیشے کی کوئی تشویش نہیں. اور اس میں در حقیقت اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ یہ مادہ پرستی بھی ایک بہت بڑا شرک ہے، جو اس دور میں ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہے. بت پرستی شرک ہے، مادہ پرستی بھی شرک ہے،
یعنی اعتماد اور توکل مادی اسباب و وسائل پر ہو جانا اور مسبب الاسباب سے نگاہ کا ہٹ جانا. یہ گویا کہ شدید ترین گمراہی اس دور کا اصل شرک اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ یہ. وَبْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْن، مثال بیان فرمائیے ان کے سامنے دو اشخاص کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے عطا فرمائے تھے دو باغ انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی کھجوروں کے درختوں کی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے کھیتی بھی رکھی تھی. یعنی انگور کی بیلیں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، اور یہ کہ اجناس بھی کاشت ہو رہی ہیں. یوں سمجھیے کہ اس دور کے اعتبار سے یا جسے آپ کہتے ہیں ایگریرین اکانومی، اس کے اعتبار سے بہترین ہے کسی شخص کی یہ حالت. کلتا جنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے اور نہیں گھٹاتے تھے اس میں کچھ بھی. سال ہر سال سے ہر سال پھل آ رہا ہے، ٹھیکے پر باغات جا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے اور ریل فیل ہے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان باغات میں جا بجا چشمے بھی ان میں جاری کر دیے تھے، نہریں بھی چلا دی تھی. وکان لہو ثمر، اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، دونوں صحیح ہیں، کہ اس کے لیے پھل تھا. یعنی یہ وقت جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت باغ جو ہے اپنے پھلوں سے لدے ہوئے تھے. اور ایک مفہوم یہ ہے میرے نزدیک، یہ زیادہ یعنی یہاں پر قابل ترجیح ہے، کہ خود وہ بھی مثمر تھا، یعنی اس کی اولاد بہت تھی، انسان کے لیے اس کا پھل جو ہے اس کی اولاد ہے. فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اپنے اس دوست سے. وہو یحاورہ، اور وہ اس سے کچھ گفتگو کر رہا تھا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں زیادہ ہوں مال میں اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں. یعنی معلوم ہوتا پس منظر میں کہ اس نیک آدمی نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، کچھ راستگی پر لانے کی کوشش کی، خود خدا پرستی کی تلقین کی، کچھ نیک کاموں کا مشورہ دیا، جس پر غصے میں آ کر اس دولت مند شخص نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مجھے کیا سمجھاتے ہو، میں تم سے بڑھ کر ہوں مال میں اور بڑی میری نفری بھی بہت ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنے ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر، یعنی یہ جو جس گمراہی میں مبتلا ہوا ہے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، کبھی اس میں کوئی تباہی اور بربادی بھی آ سکتی ہے. مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ ہی مجھے یہ گمان ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا ہی گیا اپنے رب کی طرف، یعنی معلوم ہوا کہ رب کو مان رہا ہے، وہ خدا کا منکر نہیں ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی وہ اس گمان کی کیفیت میں جو ہم میں سے اکثر کا ہے، یعنی وہ یقین والی بات نہیں، اول تو کچھ گمان نہیں کہ ہوگی، اور اگر ہوا اور میں لوٹایا ہی گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں لوٹ کر اس سے بھی زیادہ بہتر ملے گا. اس لیے کہ جب اللہ نے مجھے یہاں سب کچھ دیا ہے تو وہاں چلے دے گا، اور تم یہاں جوتیاں پٹخار رہے اور وہاں پر بھی یہی حال ہوگا تمہارا. یہاں اللہ نے میرے اندر صلاحیت رکھی ہے، مجھے اللہ نے ذہانت دی ہے، میں نے اپنی اس صلاحیت اور ذہانت سے یہ کچھ دنیا میں پیدا کر لیا ہے، تو آخر اللہ کی نظر کرم مجھ پر ہے تو مجھ پر یہ سب کچھ عنایتیں ہوئی ہیں، تو یہ نظر کرم کہاں سے پھر جائے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا. قال له صاحبه، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، یہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ہستی کا کہ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تجھے ایک مرد بنا کر کھڑا کر دیا، ایک پورا 6-7 فٹ کا انسان. لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. فلولا استخلت جنتک کنت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تجھے وہ اچھا منظر نظر آیا تھا، باغ پھل پر ہے اور بہت ہی وہاں ہریاول ہے، تو تو کہتا ما شاء اللہ، یہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ اللہ نے چاہا تو اس شکل میں ہوا. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. ان طرح نے اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں تجھ سے کم تر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی. فعسى ربی ان یعطی یعنی خیر من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْمَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل فرما دے فتصبح سعیدا زلقا کہ پھر وہ ہو کر رہ جائے کٹیل میدان، یہ سارا باغ جو ہے نصیب منسیہ ہو جائے، جیسے کہ قوموں کے بارے میں فرمایا کالم یغنو فیہا کہ میرا رب مجھے تو تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے، ویرسل علیہا حکمانا من السماء اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل فرما دے فتصبح سعیدا زلقا کہ پھر وہ ہو کر رہ جائے کٹیل میدان، یہ سارا باغ جو ہے نصیب منسیہ ہو جائے، جیسے کہ قوموں کے بارے میں فرمایا کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے کبھی آباد تھے ہی نہیں، تو اس خوش منظر سے اتنے زیادہ یعنی متکبر نہ ہو جاؤ، گھمنڈ میں نہ آ جاؤ، اللہ آنے واحد میں اس کو برباد کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دولت عطا فرما سکتا ہے. اب یہ ہے جو حضور کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سفارش کریں کسی کی تو ان کی کوئی بات سنے نہیں، اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کسی محفل میں شریک ہونا چاہیں تو لوگ انہیں ویلکم نہ کریں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے گا. معلوم ہوتا ہے یہ مرد درویش کچھ اسی قسم کا تھا کہ اس نے جو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس باپ کے اوپر کچھ سماوی آفت آ جائے تو وہ آ گئی، وہ موضوعی تھا او اس پہ ہم آؤ غور، ابھی اس کی بات مکمل ہونے دیجیے، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے وہ زمین میں گہرا اتر جائے پلن تسپتی الح طلبا پھر وہ پانی تو کہیں سے لا نہ سکے. یہاں اس کا قول ختم ہوا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احیط بثمرہ اور اس کا وہ پھل سمیٹ لیا گیا، آفت سماوی آئی اللہ کے حکم سے باغ بھی اجڑ گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئی ہو. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا تو رہ گیا وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا اس باغ میں جو اس نے محنتیں صرف کی تھی، جو مال انویسٹ کیا تھا، جو پوری زندگی کی اس کی کمائی تھی، وہ جو اس کے نگاہوں کے سامنے اجڑی ہوئی پڑی تھی. یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا اور وہ باغ جو ہے اپنی ٹٹیوں پر اوندھا پڑا ہوا تھا، کیونکہ اصل باغ تھا انگور کا، انگور کی بیلیں ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں تو وہ سب جو ہے اوندھی پڑی ہوئی تھی. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اس وقت کہ ہائے میری شامت، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ کس کو شریک ٹھہرایا اس نے، کسی لات عزا منات کسی کا یہاں ذکر نہیں، اس نے ایک ہی رب کا ذکر کیا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا یہ شرک کون سا ہے جو اس نے کیا جس پر وہ تاسف کفے افسوس مل رہا ہے؟ یہ شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، ان دنیاوی اسباب و وسائل پر اس طرح کا بھروسہ کر لینا، انہیں دائم سمجھنا، انہیں مستقل جاننا، یہ ہے در حقیقت کے جو شرک ہے مادہ پرستی کا شرک. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ تو نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی جتھا جو مدد کرتے اس کی اللہ کے سوائے یا اللہ کے مقابلے میں.
وما كان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اس قابل ہوا کہ کوئی انتقام لے سکتا یا بدلہ لے سکتا. هنالك الولاية لله الحق، جان لو کہ یہاں اختیار کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا، وہی ہے بہتر بدلہ دینے والا اور وہی ہے بہتر انجام دینے والا، وہی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار. اس کو جانو گے تو توحید ہے، اور اگر تمہارا تقیہ اور بھروسہ مادی اسباب و وسائل پر ہو گیا تو یہی شرک ہے. اقبال کا شعر بڑا پیارا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو توقع اور بھروسہ اگر مادی اسباب و وسائل پر ہو جائے تو وہی تمہارا معبود ہے اور یہی شرک ہے. اس دور کا اصل شرک یہ ہے، بت پرستی کا شرک ختم ہو گیا، اصل شرک یہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ذرا انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بھی سنا دیجئے، حقیقت پر سے پردہ اٹھا ہی دیجئے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے جس پر بھیجے ہوئے ہو. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جسے ہم اتارتے ہیں آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو زمین کی جو رویدگی ہے وہ اس کے ساتھ مل جل کر باہر نکل آتا ہے. پانی ہے، پانی زمین میں جذب ہوا نہیں، اندر سے وہ زمین میں جو ڈورمنٹ اس کی صلاحیتیں پڑی ہوئی تھی ان کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ بیج بھی کہیں دبے پڑے تھے، ڈورمنٹ پڑے ہوئے تھے، انہیں وہ ابھارتا ہے، سبزہ نکل آتا ہے. فاصبہ حسیون تبروح الریاح، کچھ دنوں کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، فصل جو ہے وہ کٹ گئی، گھاس سوکھ گیا، چورا چورا ہو گیا، جسے کہ ہوائیں جو ہیں ادھر ادھر لیے اڑ رہی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اسی کو سمجھیے، ایک روح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اس کے ساتھ زمین سے وجود میں آنے والا ایک جسد مل گیا، یہ ہے ہم، ہمارا وجود. اس کے بعد وقت آیا وہ روح جو ہے وہ پھر پرواز کر گئی، اور یہ جسد جو ہے پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا. تو فرق کیا ہے؟ پانی نازل ہوا، اس نے سبزے کو نکالا، پھر پانی اڑ گیا، وہ سبزہ خشک ہو کر چورا چورا ہو کر پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا. روح آسمان سے آئی، جسد یہ زمینی ہے. جسد اور روح کا یہ امتزاج، یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اللہ کا حکم آیا اور وہ روح واپس پرواز کر گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون، رہ گیا یہاں زمین کا جو تھا وہ زمین کے اندر گیا اور مٹی ہو کر مٹی مل گیا. اب فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تیسری مرتبہ لفظ زینت آیا ہے اس صورت میں. جان لو لوگوں، یہ مال اور یہ بیٹے، یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ان کی اس سے زیادہ کوئی قدر و قیمت، اس سے زیادہ اہمیت نہ سمجھو، ان میں زیادہ دل نہ لگاؤ، ان سے زیادہ محبتیں نہ گاڑی محبتیں نہ رچاؤ. ان سے دل لگانا اور ان سے محبتیں رچانا، یہی تمہاری ہلاکت اور بربادی کا اصل جو ہے سبب. ٹھیک ہے، ان کا جو حق ہے وہ انہیں ادا کرو. اولاد تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے کہ اسے پالو پوسو، حلال کماؤ، ان کے پیٹ میں بھی ڈالو، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام میں منہ مت مارو، اپنی بیویوں کی خواہشات اور فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ناجائز ذرائع جو اختیار نہ کرو، یہ ہے حرام، یہ ہے تمہاری بربادی کا سبب. لہذا ہر شے کو اس کے مقام پر رکھو. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. جو بھی اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھلائی کما لو گے، نیکی کما لو گے، بقا ہے تو انہیں ہے، وہی بہتر ہے تیرے رب کے پاس، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. یہ عمل کا لفظ آیا تھا کل بھی، یلہم العمل، یہ عمل جو ہے یہ عین والا عمل تو ہے محنت کوشش، الف والا عمل ہے امیدیں آرزوئے، طول عمل کا جال، لمبے لمبے نقشے اپنے ذہن میں جو ہے بنائے ہوئے ہیں، یوں کروں گا اور ایسے ہوگا اور یوں جائیداد بنے گی اور ایسے کاروبار جو ہے پروان چڑھے گا اور یوں پروفیشن میں شائن کروں گا. یہ سب طول عمل اس دنیا کا ہے جو الجھا کر رکھتا ہے انسان کو اپنے اندر. اصل میں تو امید اگر کوئی کرو تو کوئی خیر اگر بن آیا ہے اللہ کی توفیق سے تو وہ ہے کہ جس سے کوئی امید لگاؤ کہ شاید اللہ کے ہاں شرف قبول عطا ہو جائے اور وہ ہمارے لیے ہماری کامیابی کا اور بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن جائے. ویوم نسیر الجبال، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. وترى الارض باردۃ، اور تم زمین کو دیکھو گے بالکل ننگی ہو جائے گی، کوئی سبزہ نہیں، یہ اسکائی اسکریپر جو ہے یہ زمین میں ملے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ کوئی نچائی رہے گی، ہموار چکر. یہ اگلی سورت جو آئے گی سورہ مریم کے بعد جو سورت کہا ہے اس میں آئے گا کہ یہ زمین ایسی ہو جائے گی کہ نہ اس میں کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، سب چکیل. وطن اللہ کا بار رتم و حسر نہ ہوں، اور پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے. پلم نغادر من ہوں مہدا، اور ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہرے گو والا ربے کا صفا، اور پیش ہوں گے وہ اپنے رب پر صفے باندھے ہوئے. لقد جئتم لنا كما خلقناكم اول مره، یہ اول مرہ پر پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ زور دیا تھا، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. یہ پہلی بار کا پیدا کرنا کون سا ہے؟ جو عالم ارواح میں پیدائش ہوئی، اور وہ تمام ارواح جنود مجللہ موجود تھی اللہ کے سامنے صف بستہ. الست ربکم قالوا بلا، تو جیسے اس وقت پوری نوع انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک موجود تھی، اسی طریقے سے اس میدان حشر میں بھی پوری نوع انسانی حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس تک سب کھڑے ہوں گے. لقد جئتم لنا كما خلقناكم اول مره، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن تمہیں یہ ذوب ہو گیا تھا، یہ خیال خام لاحق ہو گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت مقرر نہ کریں گے. ووضع الکتاب، اور وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. یہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہوگا جس میں کہ ہر ایک کا بس ایک بٹن دبانے کی کسر ہے کہ ہر ایک کی فلم زندگی کی چلنی شروع ہو جائے گی، اور ہر ایک کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک حرف جو ہے وہ بھی وہاں پر بولنا شروع ہو جائے گا. آج تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ سکتی ہیں، 100-200 سال پہلے کے انسان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی کہ ایک ایک حرف محسوس ہو سکتا ہے، ایک ایک حرکت انسان کی ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور ایسی فلم سے دکھا دی جائے کہ یہ جناب ملاحظہ فرما لیجیے یہ ہے آپ، کون انکار کر سکے گا؟ وہ الکتاب، اور وہ کتاب و اعمال نامہ وہ جوائنٹ کمپیوٹر جو ہے لا کر رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری قیامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی کو چھوڑا، تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ موجود پائیں گے جو کچھ عمل کیا ہوگا موجود. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ دیکھیے ساتویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو بین نہیں بنی اسرائیل میں بھی اسی مقام پر آئی. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن میں ففسق عن امر ربی، یہ ہے واحد مقام جہاں پر کہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ جن تھا، پس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، تو اے انسانوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا ساتھی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کتنی بڑی حماقت، کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی خطا. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہاری ہلاکت کے در پہ ہیں. شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے ازل سے کہ وہ آدم کی نسل کو برباد کر کے چھوڑے گا، گمراہ کر کے چھوڑے گا. تم کتنے احمق ہو کہ انہیں اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہے بدلہ جو ظالموں کو ملتا ہے، یعنی اپنے خیر خواہوں کو چھوڑ کر، اور سب سے بڑا خیر خواہ اللہ، اسے چھوڑ کر ساتھی اور دوست بنایا تو کس کو جو ان کا دشمن ازلی ہے. مَا شَهِدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے نہیں گواہ بنایا تھا ان جنات کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، نہ ہم نے انہیں گواہ بنایا تھا خود ان کی اپنی تخلیق پر. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں ہوں ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا، اپنا دست و بازو بنانے والا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ فرمائے گا کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا، پداؤ ہم تو وہ پکاریں گے ان کو، بلم یستجیب لہم تو وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے، دعا کو قبول نہیں کریں گے، انہیں جواب نہ دے سکیں گے، وجعلنا بینہم موبقا اور ان کے مابین ہم ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، یعنی ایک ایسا بود اور فصل کے جس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ورال مجرمون النار اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فظنوا انہم واقعوها اور انہیں یہ گمان ہوگا یقین ہو جائے گا کہ وہ اب اس میں ڈال دیے جائیں گے، ولم یجدوا عنها مصرفا اور نہ پائیں گے اس سے کوئی بھی کوئی راستہ کوئی بھی بچنے کی جگہ، ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل، یہ میں نے توجہ دلائی تھی یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں فی هذا القرآن پہلے ہے للناس بعد میں، وہاں للناس پہلے ہے فی هذا القرآن بعد میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ بنی اسرائیل، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر مثال کو طرح طرح کے اصولوں سے بیان کر دیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان تو تمام مخلوقات سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ میں جوں کہ تو آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور جبکہ ان کے پاس اللہ کی ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے، لیکن کس چیز نے انہیں روکا، الا ان تاتيهم سنة الاولین، سوائے اس کے کہ آ کر رہے ان پر پہلو کسی بات، یعنی جو انجام ان کا ہوا وہ ان کا ہو، او یاتيهم العذاب قبلا، یا عذاب آ دھمکے ان کے بالکل سامنے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے واحد کے سیغے میں آخری حصے میں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، یہاں جمع کے سیغے میں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑ رہے ہیں یہ کافر لوگ باطل کے ساتھ، لِيُدْحِلُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس کے ذریعے سے شکست دے دیں اور چلا دیں حق کو، باطل دلیلیں، باطل بہانے، باطل مفروضات، باطل نظریات کو لے کر جھگڑ رہے کس سے، حق سے، کہ حق کو وہ ناکام بنا دیں اور اس کو چلا دیں اپنی جگہ سے، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں خبردار کیا گیا، جو ان چیزوں سے ان کا انذار کیا گیا، جو ڈر انہیں سنایا گیا اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کو تذکیر کی جائے، نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے، فاعرض عنہا، پھر وہ ان سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، روگردانی کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو کچھ کے اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، یہ الفاظ بھی سورہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر ثقل اور گوشت پیدا کر دیا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی آپ کتنا ہی ان کو پکاریں ہدایت کی طرف، یہ ہرگز ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں ہے کبھی بھی، وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا رب تو ہے بخشنے والا رحمت فرمانے والا، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ فوراً پکڑ لیا کرے انہیں ان کے کرتوتوں پر، لعجل لہم العذاب، تو جلدی سے بھیج دے ان پر عذاب، وہ تو بلکہ مہلت دیتا ہے، بل لہم موعد، ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس کے پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر سرکنے کا کوئی موقع نہ ہوگا، اس کے چلنے کی کوئی شکل نہ ہوگی، وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک اور کفر کا رویہ اختیار کیا، وجعلنا لمهلكهم موئلا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دیا تھا، یہ اشارہ ہو گیا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب اور آل فرعون کی طرف، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سے آج ہم شروع کریں گے. آپ لوگ جلدی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم. سورہ کہف کے بارے میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو تاثیر ہے دجالی فتنے سے بچانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق, وہ جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہ اس حقیقت سے متعلق ہے کہ اس دنیا کی جو زیبائش آرائش, اس کے ظواہر اس کے مظاہر, ان سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. قرآن مجید میں دنیا کو متاع الغرور بھی فرمایا گیا, یہ دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کی تصویر. یہ بھی فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی والحیات الدنیا الا لہو و لعب, یہ کھیل اور تماشا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اگرچہ یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ دنیا دھوکے کی ترتی اس وقت بنتی ہے جبکہ یہ آخرت سے غافل کر دے, ورنہ یہ دنیا اپنی جگہ پر بڑی قیمتی ہے اور حیات دنیا بھی اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے. تو مقصود آخرت رہے, انسان یہ سمجھے کہ میری اصل منزل وہ ہے, میرا اصل گھر وہ ہے, میرا اصل وطن وہ ہے. یہاں میں حالت غربت میں ہوں, مسافرت میں ہوں, یہ عارضی سا قیام ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کن فی دنیا کا اللہ کا غریب العاد و قریب. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو امتحان لیا ہے, اس امتحان میں شدت پیدا کی ہے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش کے ذریعے. اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, اس میں کشش ہے, انسان متاثر ہو جاتا ہے. اچھے اچھے لوگ وہ بھی اگر پورے طور پر چوکس نہ رہے تو غیر شعوری طور پر متاثر ہو جاتے ہیں. کہیں دولت کا کوئی منظر سامنے آیا, کہیں دنیاوی عیش و آرام کی کوئی شکل سامنے آئی, کہیں کوئی بہت لمبی سی چمکیلی سی اور بہت ہی کوئی نئے ماڈل کی کار اگر سناٹے کے ساتھ گزر گئی آپ کے پاس سے, تو ایک دفعہ تو اعصاب میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اچھے سے اچھے آدمی سے ہوگا. صرف یہ ہے کہ انسان فوراً اپنے آپ کو قابو میں کرے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف ہمارے لیے امتحان کی ایک شدت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی شکل میں پیدا کر دی. اب اس سے اگلا قدم اٹھائیے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بسا اوقات انسان اس کے ظاہر کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک تو ہے نا مال و اسباب دنیاوی کی بات, وہ تو متعدد مرتبہ آ چکی ہے سورہ کہف میں. ایک یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, بسا اوقات آپ پر کوئی مصیبت آئی, کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو آپ کو ناگوار گزرا ہے, آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پردے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیے ہوں گے. یہ دوسری حقیقت ہے کہ جو اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے, اور اس کا جو داخلی امن اور سکون ہے, جو ایمان کا اصل حاصل اور لب لباب ہے, وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اس کا علاج ہے کہ جو یہاں اب دو رکوع جو آ رہے ہیں سورہ کہف کے, ان میں تین واقعات کے حوالے سے ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ تم صرف دنیا کے ظاہری واقعات پر نظر کر کے اس سے تاثر قبول نہ کرو, بلکہ تمہیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو چیز تمہیں بظاہر ناگوار نظر آ رہی ہے اس کے پردے میں تمہارے لیے کوئی حقیقت خیر ہو. یہ بات جو ہے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ کی اس آیت کے حوالے سے, آسا ان تکر ہوں سیئن وہ خیر النبی و آسا ان تحب سیئن وہ شر النبی و اللہ عالم و انت اللہ تعالی. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ وہ تمہارے حق میں خیر ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت محبوب رکھو درا حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟
کہ انسان جو ہے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر صابر و شاکر رہے. بظاہر کتنی ہی تکلیف دیتے ہو انسان سوچے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ فرما رہا ہو، تو وہ تکلیف نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر بظاہر خیر آ رہا ہے تو انسان اترائے گا نہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے میرا امتحان لے رہا، اس ظاہری خیر کے پردے میں کچھ شر چلا آ رہا ہو. لہذا وہ جو انسان چھولے میں نہیں سماتا اور پھر اس کا پاؤں جو ہے زمین پر ٹکتا نہیں، یہ کیفیت بھی اس میں کبھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان دونوں حالتوں کے مابین اس کی ایک ہی کیفیت رہے گی، صبر اور شکر کا ایک امتزاج ہر حال میں اس کی قلبی کیفیات کے اندر موجود رہے گا. یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی کہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان اپنے خیال میں خیر مانگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں شر مانگ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ جلد باز ہے. جلد بازی کی وجہ سے وہ تو مانگتا ہے فوری طور پر مجھے کوئی بھلائی مل جائے، حالانکہ اس فوری بھلائی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شر کا بیج جو ہے وہ بویا جائے. اب اسی کو ان واقعات کے ذہن میں، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے اور اس میں تفصیلی اشکالات بہت ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے پاس بھیجا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے، تو اگرچہ اس میں بہت سی آراء ہے، لیکن یہ کہ میری رائے ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ابتدائی دور ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ملکوت کا مشاہدہ کراتا ہے، ابھی ان کے علم میں اضافہ فرما رہا ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے تھے، کذالک نوری ابراہیم ملکی پر سماوات ملنا. اسی طرح یہ کہ باسِ بعد الموت کا ایک نمونہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا گیا کہ اس بستی کو اس طرح اجڑنے کے بعد اللہ کیسے زندہ فرمائے گا، اس کے لیے بھی مشاہدہ کرا دیا گیا. ان مشاہدات میں چوٹی کا مشاہدہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کا، کہ پوری کائنات کی سیر کرا دی گئی. لیکن اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، یہ ابتدائے عہد نبوت و رسالت معلوم ہوتا حضرت موسیٰ کا. دوسری بات یہ کہ وہ کس کے پاس بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں تو صرف عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. اب احادیث میں ان کا نام بھی آیا ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا یہاں تک بھی ہم مانیں گے. لیکن اب اس کی صلاحت ہمیں کسی مرفوع حدیث میں نہیں ملتی کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، کون تھے، لہذا ان بحثوں میں اس وقت نہیں پڑھوں گا. اصل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کرانا تھا کہ جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، بسا اوقات ان کی حقیقت جو ہے وہ بالکل برعکس ہوتی ہے اس کے جو تمہارے سامنے آتی ہے. یہ کہاں پیش آیا، اس میں بھی بہت سی بحثیں ہیں مفسرین کی. مجمع البحرین ایک جگہ قرآن مجید نے معین کی ہے کہ وہاں ہم نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ ہمارا وہ بندہ ملے گا. اب وہ بحر کون سے ہیں دو اور ان کا مجمع کون سا ہے، اس میں بھی بہت سی آراء ہے. لیکن یہ کہ میری رائے ان کے ساتھ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوڈان میں خرطوم جو ہے، اس وقت جو سوڈان کا دارالخلافہ ہے، اس کے قریب نیل جو ہے دریائے نیل کی، اب شاخیں تو نہیں کہیں گے، یعنی جن سے مل کر دریائے نیل بنتا ہے، البحر الازرق اور البحر الابیض، ایک دریا آتا ہے نیلا، ایک دریا آتا ہے سفید. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اٹک پر آ کر دو دریا ملتے ہیں، دریائے کابل اور دریائے سندھ، تو دریائے سندھ کا پانی صاف شفاف ہے، دریائے کابل کا گندلا ہے، اور وہ کافی دور تک سے دریائے سندھ میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں کہ یہ دریا جو ہے یہ سندھ کا پانی چل رہا ہے اور یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ دو دریا ملتے ہیں آ کر، النیل الارزق یا البحر الارزق، نیلا نیل یا نیلا دریا، اور النیل الابیض سفید نیل، یا البحر الابیض یا یہ کہ سفید دریا، یہ دونوں ملتے خطوم کے پاس. تو غالباً اس مقام پر اللہ نے اپنے ان بندے سے ملاقات کرائی حضرت موسیٰ کی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے شان نزول کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر علم رکھنے والا اور کون ہوگا. یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تربیت کے طور پر ان کو یہ مشاہدات کرائے، واللہ عالم. بہرحال جو اصل ہے معاملہ وہ سمجھنے کا وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کہف کے اصل مضمون کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو دنیا کی چمک دمک زیبائش آرائش یہاں کی پرکشش چیزیں ان کا ذکر تو بارہا آ چکا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا ولا تعد عینا کالہم ترید زینت الحیات الدنیا اور یہ کہ انا جعلنا معاد الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا تین مقامات میں نوٹ کرا چکا ہوں. یہ جو ہے در حقیقت واقعات کے ضمن میں ہے کہ بسا اوقات کوئی شے آ رہی ہے انسان پر تکلیف دے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی خیر کا ذریعہ بناتا ہے. بلکہ قال موسیٰ لفتاہ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے جوان سے, یہ جوان جو ہے ان کے خادم کی حیثیت سے کرتے ہیں اور کہیں نام ان کا نہیں آیا ہے لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہی ہے یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص بھی تھے اور پھر ان کے خلیفہ ہوئے اور انہی کی زیر قیادت سے فلسطین فتح کیا ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد جب 40 برس کی صحرا نوردی کی مدت ختم ہو گئی. یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے جوان سے لا ابرح میں ہرگز باز نہیں آؤں گا نہیں ہٹوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دونوں دریاؤں کے سنگم پر او امضی حقبا یا میں چلتا رہوں سال ہر سال. یعنی یہ کہ وہ ذوق و شوق اتنا تھا اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا تھا کہ ہمارا وہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا لہذا وہ بلا تکان چلے جا رہے ہیں. بیچارے حضرت موسیٰ ابن نون کو تھک گئے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ ذرا آرام فرما لیجئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی یہ ہے